أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. سورہ لقمان کے ختم ہونے کے بعد یہ اگلی سورۃ سورۃ السجدہ ہے. یہ سورۃ السجدہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اس کی 30 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ الف لام میم اللہ اعلم بمرادی حروف مقطعات میں سے ہے، جس کے معنی اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان معانی کا علم بھی کسی کو دنیا میں نہیں دیا، اس لیے جہاں یہ حروف مقطعات آتے ہیں وہاں یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادی، اللہ ہی کو اس کا مطلب پتا ہے. تنزیل الکتاب، یہ کتاب اللہ کا اتارنا. لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ کتاب اللہ کا اتارنا. من رب العالمین، یہ کس کی طرف سے ہے؟ رب العالمین کی طرف سے ہے. اب یقولون افترا، کیا وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پاک ہم کو سنایا، یہ اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ وہ لوگ کیا یوں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرآن پاک اپنی طرف سے پڑھ لیا، اپنی طرف سے بنا لیا؟ کیونکہ لوگ یہ کہتے تھے آپ تو ہمیں کہانیاں سنا رہے ہیں، آپ تو ہم کو طرح طرح کے قصے کہانیاں بتا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک اپنی طرف سے بنایا یا ہم نے دیا ان کو قرآن پاک؟ اب یہ قولون افترا، کیا وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک اپنی طرف سے گھڑ لیا؟ بل هو الحق من ربك، کوئی نہیں، بل هو الحق، کوئی بات ایسی نہیں ہے بلکہ وہ قرآن پاک حق ہے. من ربك، تمہارے رب کی جانب سے ایک کتاب پر حق ہے. لتنذر قوما ما اتاهم من نذير، تاکہ یہ کلام پاک ان لوگوں کو ڈرا سکے، ان لوگوں کو ہدایت دے سکے جن کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. مراد اس سے یہ ہے کہ قوم قریش میں اللہ کی طرف سے کوئی نبی نہیں اترا تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم قریش میں مبعوث فرمایا. تو فرمایا کہ یہ قرآن برحق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لتنذر قوماً، تاکہ وہ ڈرائیں ایک ایسی قوم کو، ما اتاہم من نذیر، جس قوم کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا آپ سے پہلے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. لعلہم یہتدون، شاید کہ وہ لوگ ہدایت پائے. یعنی اللہ تعالیٰ کا تو مقصد یہ ہے، اللہ رب العزت کا تو مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا کام پورا کر رہے ہیں، ہمارا کام لوگوں کو بتانا تھا، لوگوں کو صحیح چیز ان تک پہنچانی تھی، تو ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کلام پاک اتارا. اور یہ اللہ رب العزت کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک لوگوں کی فہم کے اوپر نہیں چھوڑا، لوگوں کی اپنی سمجھ کے اوپر نہیں چھوڑا. پتہ نہیں آپ اس کا کیا مطلب اخذ کرتے، یہ اس کا کیا مطلب اخذ کرتے اور میں کیا مطلب نکالتا ہوں، بلکہ اللہ رب العزت کی عادت ہمیشہ سے یہ رہی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب اپنی نازل فرمائی، اس کتاب کے ساتھ ساتھ کوئی معلم ضرور بھیجا ہوگا. زبور کے ساتھ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، انجیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، توریت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، خود صحیفے نازل ہوئے ابراہیم علیہ السلام پر، تو ابراہیم علیہ السلام اس کے معلم تھے. قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے امت کو پہنچایا. اور یہ تمام آسمانی کتابیں سب رمضان المبارک میں نازل ہوئی، تمام آسمانی کتابیں. یہ بھی عجیب اللہ کی شان ہے کہ قرآن پاک، توریت بھی، زبور بھی، انجیل بھی، سب نام پاک، سب نام اللہ کا، سب کتابیں اللہ کی سب رمضان المبارک میں آ رہی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے کام ہم نے پورا یوں کیا کہ قرآن بھیجا، قرآن کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح کے لیے، تعلیم کے لیے ایک نبی بھیجے، اس نبی نے ایک ایک انسان کو اللہ کا پیغام پہنچایا، دور دراز تک اللہ کا پیغام پہنچایا. اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچ سکتے تھے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام تھے انہوں نے پہنچایا. پھر صحابہ اکرام کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، جنہوں نے کام سنبھالا صحابہ اکرام کا، انہوں نے پیغام پہنچایا. تابعین کے بعد تبعین، تابعین نے اپنے تابعین کا کام سنبھالا، انہوں نے پیغام پہنچایا. اور پھر ان کے بعد علماء، 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 چلتے چلتے یہاں تک زمانہ ہمارے تک ہے. ہمارے بعد کب تک یہ زمانہ چلے گا؟ یہ سب اللہ کا ایک نظام ہے چل رہا ہے، سب اللہ کے پیغام پہنچا رہے ہیں. آج اگر آپ دیکھو یہ مدارس کھلے ہوئے ہیں، یہ مساجد موجود ہیں، یہ مدارس کیا کام کر رہے ہیں؟ جن کو دنیا بھر آج پوری دنیا ان کو برا بلا کہتی ہے، دقیانوس کہتی ہے، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ اللہ کے کلام، اللہ کا کلام، اس کو لفظی طور پر پڑھنا، صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ اسی لب و لہجے میں پڑھنا، سکھانا دوسروں کو، اس کی تشریح دوسروں تک پہنچانی، حدیث شریف کو سکھانا، حدیث شریف کا مطلب دوسروں تک پہنچانا، اس سے جو مطالب اور ماخذ نکلتے ہیں وہ دوسروں تک پہنچانا، یہ کام اہل مدارس کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اس قوم قریش میں اپنا نبی بھیجا ہے، انہوں نے یہ کام کیا کہ پوری جزیرہ نما عرب میں یہ اسلام کی تعلیم کو، دین کی تعلیم کو عام فرمایا. جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا سب ہوا. بعد میں صحابہ کرام تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا پیغام لے کر تو دنیا کے آخری خطے تک پہنچ گئے، جہاں تک جا سکتے تھے وہ گئے، ہر جگہ پہنچے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کا لشکر مکران کے ساحلوں تک آیا، تو یہ صحابہ کرام تو کہاں کہاں نہیں گئے. اسی لیے آپ دیکھیے ان صحابہ کرام کے بازارات آپ کو ہر جگہ ملیں گے. کوئی اگر یہ کہیں کہ صاحب ان صحابہ کرام کو کیا شوق نہیں تھا، 50,000 نمازوں کا، ایک نماز کا ثواب کتنا مل رہا ہے 50,000 نمازوں کے برابر، وہ تو مدینہ نہ چھوڑتے، ہے نا جی، کہ بھائی ہم کیوں مدینہ چھوڑیں، ہم کیوں ایک نماز کا نقصان کریں. لیکن وہ جانتے تھے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ثواب. دیکھیے صحابہ کرام کے بازارات آپ کو ہر جگہ ملیں گے. آپ جائیں مصر کے اندر تو صحابہ کرام کے بازارات, کہاں مصر کہاں مصر. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جو فاتح مصر ہیں, کہاں مصر ہے کہاں مدینہ طیبہ, وہ بھی اور کئی صحابہ کرام ان کے بازارات اہرا میں موجود. چائنا میں چلے جائیں تو وہاں موجود, ترکی میں چلے جائیں تو کئی ہزار صحابہ کرام کے بازارات موجود. جدھر جائیں گے پتہ چلے گا یہ وہ صحابہ کرام تھے. اور میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ, ان کا مزار ترکی استنبول میں موجود. تو یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو اللہ کے دین کا پیغام لے کر پوری خطے میں, پوری دنیا میں ایسی ایسی جگہوں تک جا پہنچے ہیں کہ کوئی حد ہمارے سندھ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ سندھ کے اندر کئی جگہوں پر آتا ہے کہ جی یہاں پر صحابہ کرام کے مزارات ہیں. واللہ اعلم اس کی کیا حقیقت ہے, لیکن بہرحال مشہور ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے دین کا پیغام دے کر ساری ہر جگہ ہم نے اپنا ایک نذیر بھیج دیا, وہ خود اللہ کے نبی پہنچے ہوں یا اللہ کے نبی کے ماننے والے ان کا پیغام پہنچانے والے پہنچے ہوں. تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں یہاں جو نذیر کا لفظ آیا, اس نذیر کے لفظ سے مراد در حقیقت رسول ہے, اللہ کے پیغام بر ہے جو اللہ کا پیغام دوسری جگہوں تک پہنچاتے ہیں. اور یہ حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ کہنا کہ صاحب جس زمانہ فطرت گزرا, فطرت کا زمانہ بولتے ہیں جس زمانے میں اللہ کا کوئی نبی نہیں آتا, یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ تقریباً 500-550 یا 600 کے قریب سال بنتے ہیں, اس کو فطرت کا زمانہ کہتے ہیں. اس زمانے میں بھی اگرچہ نبی نہیں تھے لیکن سابقہ نبیوں کے ماننے والے اس زمانے تک موجود چلے آ رہے تھے, جو اللہ کا پیغام اس زمانے بھی پہنچاتے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی لوگوں کو بتاتے تھے. چنانچہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تفسیر ہے, تفسیر روح المعانی, اس میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت موسیٰ ابن عقبہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی کہ زید ابن عمر ابن نفیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے. اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا نہیں ہوئی تھی اور وہ ملے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, مگر نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا. یعنی جس سال آپ کو نبوت ملی اسی سال ان کا انتقال ہو گیا تھا, زید بن عمر بن نفیل کا, جس میں قریش نے جس سال بیت اللہ شریف کی تعمیر کی قریش نے, اس سال ان کا انتقال ہوا. تو ان کا حال موسیٰ ابن عقبہ نے یہ نقل کیا ہے کہ قریش کو بت پرستی سے روکتے تھے اور کہتے تھے کہ قریشیوں سے کہتے تھے کہ تم جو یہ بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہو, انہی پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے تراش کر انہی کی عبادت کرتے ہو اور بتوں کے نام پر قربانیاں کرتے ہو, تو ان کی قربانی کرنے کو یہ بہت برا کہتے تھے. اور وہ مشرکین کے ذریعے کے گوشت کو کھاتے بھی نہیں تھے اور منع بھی کرتے تھے. ابو داؤد طیالسی نے زید بن عمرو بن نفیل کے صاحبزادے, وہ تو رخصت ہو گئے دنیا سے, تو ان کے جو بیٹے تھے حضرت زید بن عمرو بن نفیل کے بیٹے حضرت سعید بن زید بن عمرو صحابہ کرام میں سے تھے اور عشر مبشرہ میں سے تھے. ان 10 صحابہ کرام جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی کہ ان میں سے ایک تھے. تو اندازہ کیجئے کتنے اونچے مقام کے صحابی حضرت سعید بن زید بن عمرو. انہوں نے یہ روایت کیا حضرت سعید بن زید بن عمر کے بارے میں, روایت یہ کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ, میرا والد کا حال تو آپ کو معلوم تھا کہ وہ کیسے تھے, یعنی وہ بت پرستی وہ نہیں کرتے تھے, بتوں کے نام کے اوپر وہ گوشت جو چڑھاوے ہوتے تھے ان کو نہیں کھاتے تھے اور وہ دوسروں کو بھی بت پرستی سے روکتے تھے. تو اب انہوں نے یہ سب, مگر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول نہیں کیا تھا, اس لیے کہ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت نہیں ملی تھی, لیکن کام سارے ایمان کے کرتے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد توحید پر قائم تھے, بت پرستی کے منکر تھے, تو کیا میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتا ہوں اپنے والد کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, ان کے لیے دعائیں مغفرت جائز ہے. اس لیے کہ اپنے قدیم مذہب کے مطابق یہ بت پرستی سے دور تھے اور ان کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاتے تھے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ قیامت کے روز ایک مستقل امت بن کر اٹھیں گے, قیامت کے روز ایک مستقل امت بن کر اٹھیں گے. اسی طرح ایک اور شخصیت برقع ابن نوفل جو آپ کے زمانے نبوت شروع ہونے اور نزول قرآن کی ابتدا کے وقت موجود تھے, توحید پر قائم تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا اپنا عزم ظاہر بھی کیا تھا, کیونکہ نیا نیا اسلام آیا تھا, موقع نہیں ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا, تو یہ بھی ظاہر کیا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا. مگر فوراً بعد انتقال ہو گیا, وفات ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کرنے کی دعوت نہیں آئی, لیکن اپنے سابقہ مذہب کے مطابق وہ توحید کے اوپر قائم تھے. تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی اقوام عرب میں دعوت الہیہ, دعوت ایمان و توحید سے محروم تو نہیں تھے, مگر خود ان کے اندر کوئی نبی نہیں تھا. مطلب کہنے کا یہ کہ یہ بھی ایسے ہی تھے کہ یہ بھی توحید کے اوپر قائم تھے, تو ان کو بھی یہی معاملہ تھا ان کے اوپر کہ ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات تھی. ان تینوں آیتوں میں قرآن کی حکمانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کا بیان ملتا, تو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اپنی قوم میں پہلی مرتبہ آئے, قریش میں پہلی مرتبہ آئے, اور آپ نے سب سے پہلے آ کر لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دی کہ تم ایک دین کی طرف آؤ, بت پرستی کو چھوڑو, ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بات کو ماننے کی عادت ڈالو. اور چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب لوگ بازی ایک سو کہہ سکتے تھے کہ بھائی ہم تک تو اللہ کے نبی کی دعوت نہیں پہنچی, تو بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو پورے جزیرے نمایاں عرب میں وہ تو بم کی طرح تھی, جیسے بم کی طرح پھیل گئی ایسی تھی. ہر کوئی جانتا تھا کہ پرانا مذہب ختم ہو گیا, نیا مذہب آ گیا, بت پرستی ختم ہو گئی, توحید آ گئی, اور جہاں نہیں پہنچی تھی تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے پیغام کو پہنچا دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ الذی خلق السماوات والارض, اللہ وہ لائق عبادت ہے, اللہ لائق پرستش ہے, اس لیے کہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو, اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہمارا آپ دیکھتے ہیں سب کچھ کو اللہ نے بنایا چھ دن میں. سب مستوى على العرش, پھر وہ مستوی عرش ہو گیا, عرش پر قائم ہو گیا. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع, فرماتے پوری کائنات کا نظام اللہ کے پاس, ہر چیز کی ترتیب اللہ کے پاس, کتنے انسان دنیا میں ہیں. ہم اپنی عقل سے سوچتے ہیں تو ہمیں چھوٹی چیز نظر آتی, لیکن اگر آپ اللہ کی قدرت کو سامنے رکھ کر سوچو تو یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. اللہ کے نزدیک ہمیں بہت بڑی نظر آتی ہے کہ بھائی ساری دنیا کے انسان, ایک ایک انسان کا حال, ایک ایک انسان کے کام کیسے اللہ تعالیٰ کرتے ہوں گے. لیکن بات یہی ہے کہ جیسے کنویں کا مینڈک ہوتا ہے, اس کے دباؤ جو ہے کنویں کے باہر سے جاتا ہی نہیں ہے, تو ہم بھی ایک اپنی محدود سوچ کے ساتھ اس دنیا میں ہیں, ہمیں اللہ کی قدرت کی پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی قدرت ہے کیا. تو فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کی ولایت سے, اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر. ما لکم من دونی, کوئی نہیں ہے تمہارا اس کے علاوہ, من ولی, نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی شفیع ہے. افلا تتذکرون, کیا تم لوگ دھیان نہیں کرتے اس بات کی طرف کہ زمین کا پیدا کرنے والا اللہ, آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ, اس پوری زمین و آسمان کے اندر, اس کائنات کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ سب کا خالق اللہ رب العزت ہے. تو اب چھ دن میں اللہ نے سب چیزوں کو بنا لیا, تو اب اللہ کی حکمرانی سے کون سی چیز باہر ہے, اللہ کی قدرت سے کون سی چیز باہر ہے, تم اللہ کی بات کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی بات کی طرف کہاں جاؤ گے. یدبر الامر من السماء الى الارض, فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی تدبیر اللہ کرتا ہے آسمان سے زمین تک, بارش کب ہوگی, کہاں ہوگی, رزق کہاں دیا جائے گا, کہاں سے کھینچا جائے گا, زندگی کب کس کو کون پیدا ہوگا, کون مرے گا. دیکھو ابھی ہم نے جنازہ پڑھا ہے نا جی, آپ جاؤ قبرستان میں تو آپ کو ایک لائن نظر آئے گی قبرستان میں جنازوں, اور دوسری طرف جاؤ جہاں بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے ہاسپٹل میں جاؤ تو لگتا ہے کہ بچوں کی پیدائش گیٹ ایک حصے میں جاؤ تو وہاں سے میتیں نکل رہی ہیں اور ایک حصے میں جاؤ تو مبارکبادی کے پیغام آ رہے ہیں کہ جی بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا آنکھوں کے سامنے. ایک سلسلہ جانے والوں کا ہے, ایک سلسلہ آنے والوں کا, ایک سلسلہ انسانوں کا جو انسان اپنی زندگی کا اوقات پورے کر رہے ہیں. یہ سب اللہ کے نظام ایک تدبیر سے چل رہے ہیں. کوئی کسی کے اختیار میں نہ موت ہے نہ زندگی ہے. کوئی کسی کو نہیں پیدا کر سکتا, نہ کوئی کسی کو موت دے سکتا, نہ کوئی کسی کو بیمار کر سکتا ہے, نہ کوئی کسی کو شفا دے سکتا ہے. سب کے سب کے قدرت اللہ کے پاس ہے. کوئی کسی کو رزق نہیں دے سکتا, کوئی کسی کو سے رزق چھین نہیں سکتا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, رزق دینا اللہ کا کام. آپ دیکھیے آدمی جب اکیلا ہوتا ہے, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کما رہا ہے, اگر اپنے حالات کا بھی ہر انسان جائزہ لے, جب کما رہا ہوتا ہے ابھی شادی نہیں ہوتی تو آمدنی کے ذرائع بڑے محدود ہوتے ہیں, نہ پیسے اتنے ہوتے ہیں, بڑے محدود ذریعے ہوتے ہیں. جب شادی ہوئی اب گھر میں بیوی آ گئی, اللہ تعالیٰ انسان کا رزق بڑھاتا ہے, سب کا تجربہ. پھر جب اللہ تعالیٰ گھر میں اولاد دیتا ہے, بچے پیدا ہوتے ہیں, ہر آدمی دیکھتا ہے کہ میرے اللہ نے رزق بڑھا دیا, کیونکہ اب ایک جان اور آ گئی, وہ بھی تو اپنا رزق ساتھ لائی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ادھر سے ادھر سے اس کا رزق بڑھا دیا, کہیں تنخواہ بڑھ گئی, کاروبار شروع ہو گیا, کوئی سائڈ میں کوئی کام شروع ہو گیا, کچھ بھی ترتیب ہے, اللہ نے اس میں برکت ڈال دی. کیوں؟ اس لیے کہ تین جانے ہیں. پھر اور دوسرا بچہ پیدا ہوا, اللہ نے اور آمدنی کے ذریعے بڑھا دیے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اخراجات چھوٹے ہوتے ہیں, جب بچے بڑے ہوتے ہیں مسائل اور اخراجات بڑے ہو جاتے ہیں. اب بچوں کی تعلیم ہے, تعلیم بھی بڑی بڑی جگہوں پر ہو رہی ہے, اب مہنگے اسکولوں میں ہو رہی ہے, اب بچوں کے اپنے شوق بھی ہیں, بچوں کے اپنے اخراجات بھی ہیں. پھر اور بچے بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ اب ان کی شادیوں کی فکر کرنے لگتے ہیں کہ جن بچے بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں, وہ شادیوں کے اخراجات ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیسے ساری ترتیب بناتے چلے جاتے ہیں. شادی سے پہلے کی زندگی کو دیکھو, اپنے آمدنیوں کو دیکھو, پھر شادی کے بعد بچوں کی پیدائش, پھر بچے چھوٹے, پھر بڑے ہوئے, بڑے ہوئے, بڑے ہوئے, اب شادیاں ہو رہی ہیں, شادیاں بھی ہو گئی, وہی سب کچھ ہو گیا, بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. اب آپ کی حرام ہوتا ہے کہ یہ سارے کام ہوئے کیسے تھے, میری تو آمدنی بڑی چھوٹی تھی جب میری شادی نہیں ہوئی تھی, ہے نا جی. اب یہ سارا کام ہوئے کیسے, بچوں نے پڑھ بھی لیا جیسے میں چاہتا تھا, الحمدللہ بچوں کو اللہ نے ویسی تعلیم دے دی, میں نے اپنے بچوں کو شوق بھی سارے پورے کیے, پہننا بھی, اوڑھنا بھی, کھانا پینا, جو ایک گھر کے ایک مسائل ہوتے سب میں نے جتنے میری قدرت تھی بہت احسن طریقے سے پورے کیے. اب بچوں کی شادی بھی ہو گئی, آدمی حیران ہوتے ہی سارے کام ہوئے کیسے, یہ کون انسان کر رہا ہے, کیا میں کر رہا ہوں, کہ میرے ہاتھ میں ہے, نہیں. اللہ رزاق ہے, جو روح اس دنیا میں آتی ہے اپنا رزق خود لے کر آتی ہے. ہاں اس تقسیم رزق کا نظام اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ مختلف ہاتھوں سے پہنچ رہا ہوتا ہے. بچے کو بچہ بچہ پیدا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتارتا ہے, وہ بچے کا رزق بن گیا. جب تک اس بچے کو ضرورت ہے اس دودھ کی, وہ دودھ قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے ایسا شاندار اترتا ہے کہ دنیا کا کوئی دودھ اس کا مقابلہ نہیں کرتا. پھر بچے بڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا انتظام فرماتے ہیں. خلاصہ یہ کہ آدمی سوچتا ہے کہ میں کر رہا ہوں, لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں, سب کچھ اللہ کی طرف سے ترتیب ہے, سب کچھ بنی ہوئی اللہ کی طرف سے ترتیب ہے. ہاں اللہ تعالیٰ ان کو رزق میرے ہاتھوں سے پہنچا رہا, کسی کو کسی ہاتھ سے آ رہا ہے. دیکھو نا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, بہت سارے بچوں کے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا, یتیم ہو جاتے ہیں, لیکن پلتے بچے پھر بھی جاتے ہیں, وہی کھاتے پیتے جوان ہو گئے, ہنستے بولتے جوان ہو گئے, ہے نا جی. ماں باپ ہے نہیں لیکن اللہ نے رزق ان کو پہنچایا, یہ تو نہیں کہ اللہ نے مار دیا. اور اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ یدبر الامر من السماء الى الارض, تمام چیزوں کے کاموں کی ترتیب اللہ بناتا ہے آسمان سے زمین تک, ہر چیز کی ترتیب اللہ کے ہاتھ, ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. ہمارے ہاتھ میں صرف ایک چیز ہے, محنت کرو بس, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھو, یہ منع ہے. کام کرو, محنت کرو, اللہ تعالیٰ تھوڑی محنت میں تھوڑے پیسے میں ضرورت ساری پوری کر دیں. ہاتھ پر ہلاؤ, کام کرو, محنت کرو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم محنت کرو گے برکت میں نے دے گی، نتیجہ میرے ہاتھوں میں، نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں. پھر فرمایا کہ ثم یعود الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. پھر اللہ تعالی جب انسان سارے کاموں کی ترتیب اللہ نے بنا دی، پھر تمام کے تمام کام اللہ تعالی کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، تمام کے تمام کام اللہ تعالی کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اس دن، جس دن کے جس دن کی پیمائش 1000 سال کے برابر ہوگی روز قیامت. بات سمجھ رہی؟ تو فرماتے کہ پھر ہر امر اللہ تعالی کے حضور میں پہنچ جائے گا ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے گنتی کے مطابق 1000 برس کی ہوگی. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی تشریح میں یوں لکھتے ہیں کہ یعنی قیامت کے سب امور اور ان کے متعلقات اس کے حضور میں پیش ہوں گے، جیسا اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلَّهُ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلَّهُ، تمام چیزیں اللہ تعالی کی طرف لوٹیں گی. ایک اور جگہ پر سورہ معارج کی آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ. ایک جگہ تو فرمایا کہ 1000 سال کے برابر اس دن کی پیمائش ہوگی، اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ 50,000 سال کے برابر اس کی پیمائش ہوگی. اب یہ دو آیتیں متعارض ہیں، ایک جگہ پر 1000 سال، ایک جگہ پر 50,000 سال. اس کا بہت ساری تعبیریں لوگوں نے کی، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس چیز کو اختیار فرمایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح یہ ہے کہ دن کے لمبے روز قیامت میں جب حساب کتاب ہوگا، جہاں پر فرمانا 1000 سال اور ایک جگہ پر قرآن قریب میں ہی 50,000 سال، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو اختیار فرمایا، فرمایا کہ دن کے لمبا اور چھوٹا ہونے کا مدار انسان کے اعمال پر ہوگا. اگر جس کے اعمال اچھے ہوں گے، نیک ہوگا، اس کو دن چھوٹا محسوس ہوگا، 1000 سال کے برابر محسوس ہوگا. جو گناہگار ہوگا اس کو وہ دن بڑا لمبا معلوم ہوگا، وہ 50,000 سال تک کھنچ جائے گا. بھائی دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا، بعض وقت ہم کہتے ہیں بھائی آج کا دن بڑا لمبا تھا، لیکن لمبا کہاں ہوتا ہے دن؟ کہاں لمبا ہوتا ہے؟ وہی 24 گھنٹے، وہی منٹ، وہی گھنٹے، لیکن اس دن کی تکلیف ہم محسوس کر رہے ہوں گے. کوئی دن ہوگا جی بجلی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے گھر، یہاں پر ہمیں ہر تھوڑی دیر بعد لگتا ہے کہ ابھی 1 گھنٹہ گزرا ہوگا، گھڑی دیکھ سکتا ہے 10 منٹ گزرے. روزے میں جب پیاس لگ رہی ہوتی ہے شدید، آدمی سوچتا ہے کہ دن کس طرح کٹے گا، اور وہ تھوڑی دیر بعد ٹائم دیکھو تو لگتا ہے کہ نہیں ابھی تو صرف 5 منٹ ہی گزرے ہیں، ابھی 5 منٹ، پھر 5 منٹ، پورا دن بڑا مشکل سے گزرتا ہے. اور بعد بعد دن ایسا لگتا ہے کہ کیا ہوا پتہ ہی نہیں چلا، ایک منٹ کے برابر لگتا ہے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اسے قول اختیار فرمایا، اور وہ فرمایا کہ اس دن کے ہولناک ہونے کے سبب یہ ان لوگوں کو بہت دراز محسوس ہوگا، اور یہ درازی بمقدار اپنے ایمان و اعمال کے ہوگی. جو بڑے مجرم ہیں ان کو زیادہ، جو کم ہیں ان کو کم محسوس ہوگی، یہاں تک کہ جو دن بعض کو 1000 سال کا معلوم ہوگا وہ دوسروں کے نزدیک 50,000 سال کا ہوگا. یہ ہمارے اعمال پر موقوف ہے، کیسے ہمارے اعمال ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو ستاتے تو نہیں ہیں، کیا کرتے ہیں. جیسے اعمال ہوں گے اس طریقے سے معاملہ ہوگا. جیسے آتا ہے نا پل صراط پر سے گزرنا، ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، لیکن جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے وہ یوں جائیں گے، یوں دوڑتے، اور جو گناہگار ہوں گے کوئی ذرا سا چلے گا نیچے، کوئی لڑکھڑاتا ہوا جائے گا، کوئی رک رک کے جائے گا، وہ کیسے جائے گا. ہر ایک اپنا عمل کا معاملہ ہوگا. اسی طرح موت کا بھی معاملہ ہے، موت کا بھی مرحلہ ہے. اللہ اکبر، یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے کس کا کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول. کہ موت کا جب مرحلہ آتا ہے، یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے، ہر ایک کے اوپر آنا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے اس مرحلے کو آسان فرمائے. فرمایا کہ جس کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روح کو بڑی آسانی سے نکال لیتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. چنانچہ شہید کے بارے میں لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشہید لم یجد الم القتل کما یجد احدکم الم القرص او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شہید کو موت کی اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی تم کو ایک چونٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے، ورنہ سخت تکلیف ہوتی ہے موت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول لکھا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے احوال البوتا والقبور کے نام سے، انہوں نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت کی ایسی تکلیف ہوتی ہے روح نکلنے کی جس طرح ایک جھاڑی ہو اس جھاڑی میں روئی چپکی ہوئی ہو، اس روئی کو کس طرح نکالو گے جھاڑی سے، کانٹے دار جھاڑی سے یوں کھینچ کر، کہہ رہے جس طرح اس روئی کو نکالو گے سر انسان کی روح نکلتی. حضرت علامہ سیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ کتاب میں واقعہ لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، مشہور ان کا معجزہ تھا، یعنی وہ مردے کو کھڑا کرتے تھے، اس سے باتیں کرتے تھے، مردہ کھڑا ہو کے بتاتا تھا. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے، ان کے حواری کا مطلب ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو صحابی کہتے ہیں، ان کے ساتھیوں کو حواری بولتے تھے. تو ایک مرتبہ وہ اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے تو کسی کے کہنے پر یا خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے کو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو گیا. اس سے پوچھا کہ تمہیں مرے ہوئے کتنے سال ہو گئے، اس نے کہا کہ میرے انتقال کو 300 سال ہو گئے. پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ تمہیں اپنے زمانے کی کوئی بات یاد ہے، اس نے کہا نہیں مجھے کوئی بات یاد نہیں. کہا پھر بھی کوئی بات یاد ہو، اس نے کہا نہیں مجھے اپنے زمانے کی کوئی بات یاد نہیں، البتہ موت کے وقت جو مجھے تکلیف پیش آتی تھی اس کی کڑواہٹ میں حلق میں اب تک محسوس کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ سفر والا رہنے والا جس سے سب منہ موڑ کے بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کس پر کب آئے گا. اسی لیے فرمایا کہ اپنی دعاؤں میں سب سے پہلے آخرت کی دعائیں مانگا کرو. ہم شروع دنیا سے کرتے ہیں، ختم بھی دنیا پہ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے دنیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے ابتدا تو آخرت سے کرو، جنت مانگو، دوزخ سے پناہ مانگو، عذاب قبر سے پناہ مانگو، موت کی تکلیفوں سے پناہ مانگو، کیونکہ وہاں زیادہ رہنا ہے، یہاں تو کم رہنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا کہ اعد لی دنیا کا بقدر بقائک فیہا واعد لی آخرتی کا بقدر بقائک فیہا، دنیا کی اتنی تیاری کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا، اور آخرت کی اتنی تیاری کرو جتنا تمہیں آخرت میں رہنا. ہمارے ہاں تو دنیا کی وہ تیاری ہے ایسا لگتا ہے کہ مرنا ہی نہیں. مرنا کیا نہیں ہے بلکہ یہ سوچ کے بیٹھیں گے کہ شاید 800-900 سال ہماری زندگی ہوگی تو یہ جا کر دولتیں ہم لوگ ختم کر پائیں گے جو ہم کما رہے ہیں. بہرحال ومل حیات دنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی صرف یہی تو دھوکا ہے، اور ہے کیا دھوکا، یہی تو دنیا کا دھوکا ہے. اللہ اکبر. تو بھائی بات یہی ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دن جو ہے جہاں پر آیا 1000 سال، اور سورہ معارج کی آیت میں آیا 50,000 سال کے برابر ہوگا. فرماتے ہیں اپنے اپنے اعمال کے حساب سے اس کی مدت کم و بیش ہوگی، ورنہ فرماتے ہیں کہ اور بہت سارے اقوال ہیں، ورنہ حقیقی معنی تو اللہ کو بتائیں کیا مطلب ہوگا اس کا. پھر فرمایا ذالک عالم الغیب والشہادہ، فرماتے ہیں کہ وہ اللہ وہ ہے جو غیب کو بھی جانتا ہے، موجود کو بھی جانتا ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی ذرہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. ہم یہ چاہیں کہ کوئی چیز اللہ سے چھپا لیں، ہم کوئی چیز اللہ سے نہیں چھپا سکتے، جب پیدا ہی اس نے کیا تو چھپائیں گے کہاں سے. ذالک عالم الغیب والشہادہ العزیز الرحیم، فرمایا کہ وہ اللہ عالم ہے، جانتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو بھی، موجود چیزوں کو بھی. وہ اللہ زبردست ہے، وہ اللہ رحم والا ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ اللہ وہ ہے جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا, کل شیئن اللہ احسن کل شیئن خلقا, وہ اللہ وہ ہے جس نے بنائی ہر چیز کو خوب سے خوب تر بنائی, کوئی چیز اللہ نے بیکار نہیں بنائی. یعنی ہم اور آپ جس چیز کو بیکار سمجھتے ہیں وہ چیز اپنی ذات کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے, لوگ اس کا استعمال غلط کرے تو کرے وہ ایک الگ بات ہے. یعنی سانپ ہے, بچھو ہے, مکھیاں ہیں, مچھر ہیں, یہ سب اللہ کی تخلیق ہیں, اللہ کی مخلوقات ہیں, اللہ نے جن کو ان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ پیدا کیا, لیکن ان کی جن کا جو خرابی آتی ہیں وہ دوسری بیرونی عوامل سے خرابیاں آتی ہیں, لیکن اللہ کی تخلیق کامل ہے. وہ بتا خلق الانسان من تین, اور انسان کی تخلیق کی اللہ نے ابتدا کی ہے من تین, ایک مٹی کے دارے سے انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين, پھر اللہ نے انسانی نسل کو پیدا کیا انسانی نطفے سے, اس کا ترجمہ کیا نچڑے ہوئے بے قدر پانی سے, یعنی نطفہ انسانی سے اللہ نے انسانی نسل کو چلایا, لیکن اپنے تخلیق انسان کی کس سے ہوئی, مٹی سے ہوئی. جیسا کہ حدیث میں اس کی تشریح یوں آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بنا رہے تھے, پیدا فرما رہے تھے, انسان کو بنا رہے تھے, تو پوری زمین کی ہر طرف سے مٹی کے نمونے اس پہ ڈالے گئے, پھر اللہ نے انسان کو بنایا, پھر نسل انسانی اللہ نے چلائی نطفے سے, ثم سواہ, پھر اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بچے کے اعضا کو برابر کیا. دیکھیے اللہ کا نظام, دیکھیے پیٹ میں جو رحم مادر میں وہ پہلے پانی ہوتا ہے, خون ہوتا ہے, پانی ہوتا ہے, پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے, گوشت کے لوتھڑے سے اس کے اندر اعضا بنتے ہیں, اعضا بننے کے بعد اس میں روح پڑتی ہے, روح پڑنے کے بعد پھر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے, یہاں تک کہ پیدائش اس بچے کی ہوتی ہے. اس کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب میں سب واہ, پھر ماں کے پیٹ میں بچے کو رحم مادر میں اس بچے کو اللہ تعالیٰ برابر کرتے ہیں, اس کے اعضا کو برابر کرتے ہیں. اعضا کو برابر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی قد کے حساب سے انسان کے اعضا ہوتے ہیں. ہاتھ یہ نہیں ہے کہ اگر انسان کا قد چھوٹا تو ہاتھ بہت لمبے ہو گئے, ہے نا جی, یاد بھی بہت لمبا ہے تو ہاتھ چھوٹے رہ گئے کہ دیکھنے میں برا لگے, نہیں. اللہ نے ہر ایک انسان کے تناسب سے اس کے اعضا کو پیدا کیا. اللہ کی قدرت دیکھو, یہ حسن مسوا ہو, پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو رحم مادر میں کو برابر کیا, مگر کبھی ہی میں روح, اور پھر اللہ رب العزت نے اس میں اپنی روح پھونکی, پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے میں کیا پھونکی, روح پھونکی. وجہ رب السمع, اور اللہ نے اس کی پھر سماعت بنائی, والابصار, پھر اللہ نے اس کی کیا بنائی, آنکھیں بنائی, بینائی بنائی, والافئدہ, دل بنایا, قلیلاً ما تشکرون, اتنی نعمتیں اللہ نے تم کو دی. انسان بنتا کان نہ ہوتے, بس سماعت نہ ہوتی, انسان بنتا نعوذ باللہ اس کی اللہ تعالیٰ بچائے اس کی بینائی نہ ہوتی, یا کوئی جسمانی اور عیب ہوتا تو پھر انسان کو کتنی تکلیف ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے بنایا بھی, پیدا بھی کیا, یہ تمام اعضا انسان کے صحیح صحیح پیدا کر کے اس کو دیے, قلیل ما تشکرون, بہت کم لوگ ہوتے ہیں تم میں جو شکر ادا کرتے. بھئی ہم کہاں دل دماغ جاتا ہے کہ ہمیں اللہ کی آنکھ کا شکر کرنا چاہیے, ہمیں اللہ نے کان دی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, یہ زبان انسان کو اللہ نے دی, کتنے ذائقے زبان کے اندر اللہ نے انسان کو دیے, کھٹے کا, میٹھے کا, ہر چیز کا. انسان کی یہ دو انچ کی تو زبان ہے جس کے ذائقے کے لیے انسان سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. یہ ذائقہ ختم ہو جاتا تو انسان کو کھانے پینے کا کیا شوق ہوتا. ایک ایک چیز اللہ کی اٹھا لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مقالو ایزا زننا فی الارض, وقالو, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اذا زللنا فی الارض انا لفی خلق جدید. یہ اسلام کا بالکل ایک متعین عقیدہ ہے کہ ہم موت ہماری ایک مرتبہ آنی ہے, موت ایک دفعہ آنی تمام انسانوں کی, مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جب دوبارہ زندہ کریں گے پھر بھی موت آنی, لیکن اس مرحلے سے کل کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا, موت آنی ہے, یہ اڑکٹل حقیقت ہے. اس کو تو کافر بھی سب مانتے ہیں, اس لیے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس لیے مانتے ہیں, لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گی تمام بنی نوع انسان کو, اور پھر وہ تمام انسان اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائے جائیں گے, اور پھر حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا. یہ ایک متعین عقیدہ ہے جس کو قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں بحث بعد الموت کہتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، یہ ایک اٹل عقیدہ ہے. کافر اس چیزوں کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، مٹی میں رل جائیں گے، پھر دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح میرے لیے میں نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اسی طرح دوسری مرتبہ پیدا کر دوں گا، میرے لیے کام مشکل نہیں. اگر یہ کوئی کام مشکل ہوتا تو میں پہلی دفعہ بھی نہ پیدا کرتا. انسان کی پیدائی تو اللہ ہی کرتا ہے، انسان تو نہیں کرتا. اس کو فرماتے ہیں وہ قالو، اور وہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں، اذا زللنا فی الارض، جب ہم زمین میں رل مل جائے، رل مل جائیں گے، بالکل مٹی کے اندر ختم ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، دوبارہ ہماری جدید پیدائش ہوگی. یہ جو ہندو ہے نا، یہ جو اپنی جو میت کو کیا بولتے ہیں اس کو آگ لگاتے ہیں، ان کا یہی تو عقیدہ ہوتا ہے کہ آگ لگاتے ہیں، اس کو راکھ بناتے ہیں، راکھ کو پھر یہ پتہ نہیں کہاں پھینکتے ہیں، پانی میں بہاتے ہیں، یہ سمجھ کر تاکہ ہمیں دوبارہ نہ زندہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں بھی پھینک دو اٹھا کر اس کو، میں نے جو میں نہیں پیدا کرنا، میں دوبارہ پیدا کروں گا، میرے لیے تو پہلے بھی مشکل نہیں تھا، اب بھی مشکل نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک عقیدہ ہے، وہ ہے برہم بھی جب ربہم کافرون، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دوبارہ زندہ کیے جانے پر ان کو اعتراض نہیں، بلکہ ان کو اعتراض اس پر ہے کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہی نہیں ہے، آخرت کی زندگی کا قائل ہی نہیں ہے. آپ کو کوئی مسلم، کوئی غیر مسلم یہ اس بات کا قائل، اللہ کو تو مانے گا لیکن موت کو بھی مانے گا، لیکن دوبارہ زندہ کر کے اللہ کے سامنے پیش ہونے کو نہیں مانتے یہ لوگ، کہ ہم دوبارہ پیش ہو کے اللہ کے سامنے سے پھٹ کھڑے ہوں گے. جب تو قرآن کریم نے تو کتنی جگہ پر اس بات کو بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جگہ پر اس بات کو بیان فرمایا، قل یتوفاکم ملک الموت، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو لوگوں سے، یتوفاکم ملک الموت، تم کو وفات دیتے ہیں ملک الموت. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ ملک الموت موت کے مالک ہے، نہیں، حکم اللہ کا اور طاقت اللہ نے ان کو دی ملک الموت کو کہ آپ جا کر روح قبض کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دے رکھی، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، ہر ایک کے ذمے میں کام. اسرائیل علیہ السلام کے ذمے میں کام ہے کہ وہ روح قبض کرنا، لیکن اسرائیل علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے کسی کی روح قبض نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم مجھ کو نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، یہ تو وفات کو ملک الموت، تم کو وفات کون دیتے ہیں ملک الموت، الذی وکل بکم، جو کام کے جو فرشتہ کے الذی وکل بکم، جو فرشتے تمہارے اوپر مقرر کیے گئے ہیں، جو فرشتے تم پر مقرر کیے گئے ہیں، ثم الى ربکم ترجعون، پھر تم لوگ اللہ کی بارگاہ میں واپس پلٹ لڑائے جاؤ گے. چنانچہ اس آیت میں، یہ جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نظام فرشتوں کے ذریعے سے ترتیب دے رکھا، جن میں اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے میں یہ کام ہے کہ ساری دنیا کی موت کے انتظام ان کے ہاتھوں میں دیے گئے ہیں. جس شخص کی جس وقت موت کا وقت ہوگا، ٹھیک اسی وقت وہ اس کی جا کر روح قبض کر دے. ان کے ہاتھ میں تو اللہ کے حکم نامے ہیں، فلانا انسان فلانی جگہ پر اتنے بجے اتنے وقت پر اس کی روح قبض کرنی ہے، وہ اس کو نہیں دیکھتے کہ وہ کہاں پھر رہا ہے، وہ تو اپنی جگہ پر جا کر پہنچتے ہیں سیدھا، وہاں وہ موجود ہوتا ہے، اس کی روح قبض کر کے آ جاتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے کوئی ان کو حکم دیا ہو کہ فلانے انسان کی فلانی جگہ پر روح قبض کرو اور وہ ہمیں موجود نہ ہو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کا نظام. تو چنانچہ ملک الموت جو ہے ان کے ذمے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کام فرمایا. اب ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ملک الموت کو کیسے پتا چلتا ہوگا، پاکستان کے اندر جناب ہے نا جی 30 کروڑ کے قریب انسان، کوئی پہاڑوں پہ، کوئی گاؤں میں، کوئی دیہاتوں پہ، کوئی شہروں میں، کوئی کہاں تو کوئی کہاں، انڈیا چلے جاؤ تو 1 ارب 30 کروڑ کی آبادی، کس طرح ملک الموت ڈھونڈتے ہوں گے. تو امام تفسیر، امام مجاہد تفسیر کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا ملک الموت کے سامنے ایسی ہے جیسے ایک تخت میں کھلے دانے پڑے ہو، پلیٹ ہے نا پلیٹ، اس پلیٹ کے اندر کھلے دانے رکھے ہوئے ہیں. اس طرح ہم ایک نظر میں سارے کھلے دانوں کو یوں دیکھ لیتے ہیں, جس کو دل چاہو اٹھا لیا, اچھا بھائی اچھا لگ رہا اٹھا لو, اس ہمارے سامنے اتنے سارے کھلے دانے. اس طرح ملک الامام امام مجاہد جو تفسیر کے سب سے بڑے امام ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا ملک الموت کے سامنے اس طرح تشت میں کھلے دانوں کی طرح پڑی ہوئی ہے, جس کو دل چاہتا اٹھا لیتے. یہ تو ہمارے لیے ہے نا, ہم سوچتے ہیں کیسے کرتے ہوں, ان کو تو سب پتا. اللہ, یہ حکم جو ہے, یہ جو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, یہ ایک حدیث مرفوع میں بھی آیا ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کے سرحانے ملک الموت کو دیکھا. ایک انصاری صحابی تھے, ان کے سرحانے ملک الموت کھڑے تھے, تو فرمایا کہ میرے صحابی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو, میرے صحابی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. ملک الموت نے جواب دیا کہ آپ مطمئن رہیں, میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں. اور فرمایا کہ جتنے آدمی شہروں میں, دیہات میں, جنگلوں میں, پہاڑوں میں یا دریا میں آباد ہیں, میں ان میں سے ہر ایک کو دن میں پانچ مرتبہ دیکھتا ہوں. دن میں کتنی مرتبہ دیکھتا ہوں؟ پانچ مرتبہ. اللہ, اس لیے میں ان کے ہر چھوٹے بڑے بلا واسطہ میں باقیوں سے واقف ہوں کہ کون کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے. ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ اس کا وقت قریب آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. پھر فرمایا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو کچھ اللہ کے حکم سے ہے, موت اللہ کے حکم سے ہے, یہ جو کچھ اللہ کے حکم سے ہے, ورنہ اگر میں ایک مچھر کی روح بھی قبض کرنا چاہوں تو مجھے اس پر قدرت نہیں جب تک اللہ تعالی ہی کا امر اس کے لیے نہ آ جائے. تو یہ بات یہی ہے کہ یہ جو قرآن کلام پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہیں وفات کون دیتے ہیں؟ ملک الموت دیتے ہیں. تو ملک الموت اللہ نے تمہارے پر مقرر فرما رکھے ہیں. وہ واقعہ آتا ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا, روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے, احادیث میں واقعہ آتا ہے, اور آ کر انہوں نے کہا, آ کر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر ایک صحابی کو گھور گھور کے دیکھنے لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ انسانی شکل میں آئے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ نے بتا دیا کہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام. جب اٹھ کے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی کون آیا تھا؟ سب نے کہا ہمیں تو نہیں معلوم, ہم نے پہلی مرتبہ ان کو دیکھا. فرمایا کہ ملک الموت تھی. تو جن صحابی کو گھور گھور کے دیکھ رہے تھے وہ بڑے گھبرائے. فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ تو مجھے بہت گھور گھور کے دیکھ رہے تھے, میرا تو دل گھبرا رہا ہے کہ میرا وقت آ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر وقت آ گیا تو کون روک سکتا ہے اس کو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت روایت کا تھا, یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ یہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ, ان کے دربار میں ایک صاحب اس طرح کے ایک صاحب آئے تھے, لیکن یہ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا. تو کہتے ہیں کہ جب وہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ساتھی کو گھور گھور کے دیکھ رہے تھے, تو اس نے کہا سلیمان علیہ السلام کو کہ آپ کہ قدرت میں اللہ نے ہواؤں کو کیا ہے, تو آپ ان ہواؤں کو حکم دیں کہ مجھ کو یہاں سے اٹھا کر, حضرت سلیمان علیہ السلام کو علاقہ یہ فلسطین وغیرہ کا علاقہ بنتا تھا, اپنی ہواؤں کو حکم دیں مجھ کو اٹھا کر ہندوستان کے صحراؤں میں لے جا کر پھینک دیں تاکہ میں ملک الموت سے بچ جاؤں. انہوں نے فرمایا کہ دیکھ اگر تیرا وقت آ گیا تو تجھے موت سے تو روک کوئی سکتا نہیں, لیکن تم کہتے ہو تو تمہاری تسلی کے لیے ہواؤں کو حکم دیتا تھا. انہوں نے ہواؤں کو حکم دیا, ہوائیں ان کو اٹھا کر ہندوستان کے جزائر میں لے جا کر پھر وہ ساحلوں میں لے جا کے پھینک دیا صحراؤں میں. تھوڑی دیر کے بعد وہی ملک الموت اسی شکل میں دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر بیٹھ گئے. تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ تھوڑی دیر پہلے بھی آئے تھے اور اب دوبارہ آئے, آپ ہمارے ایک ساتھی کو بہت گھر گھر کے دیکھ رہے تھے, تو قصہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں میں اس لیے آپ کے قدم خدمت میں آیا تھا کہ جس آدمی کی روح قبض کرنی تھی اس کا وقت اور جگہ وہ متعین تھی ہندوستان کے فلانا صحرا میں, فلانے جنگلات میں. میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اور مجھے تو وہاں اس کی روح قبض کرنے کا حکم ہے, تو میں وہاں یہ وہاں پہنچے گا کیسے؟ لیکن کہنے لگے کہ چونکہ اللہ کا حکم اٹل ہوتا ہے, میں نے یہ سوچا کہ میں تو اپنی ڈیوٹی کا پابند ہوں, میں تو اپنی جگہ پر پہنچوں جہاں روح قبض کرنی ہے. کہہ رہے میں اپنی جگہ پر پابند ہوں, وہاں موجود تھا یہ, تو میں ابھی اس کی روح قبض کر کے آ. تو یہ بات ہے کہ وکیل اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے ہر انسان کو, کوئی لمحہ کوئی رات انسان کی جو قبر میں آنے والی ہے, دنیا کے بڑا سے بڑا ڈاکٹر, کوئی دوا, کوئی طاقت, کوئی قدرت کسی انسان کی وہ اس کی رات قبر سے باہر نہیں لا سکتی. اور جس انسان کو رہنا ہے ساری دنیا مل کر بھی اس کو مارنا چاہے کوئی کسی کو نہیں اس کو قبر میں ڈال سکتا. ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے اللہ رب العزت, جب پیدا کیا ہوتا ہے بلکہ جب بچہ چوتھے مہینے میں حمل کا چوتھا مہینہ ہوتا ہے اور بچہ جو ہے وہ اس میں روح ڈالی جاتی ہے, روح ڈالی جاتی ہے جب بچے میں چوتھے مہینے, اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ بات لکھ لو کہ کتنے دن زندہ رہے گا, کتنی سانسیں لے گا. یہ جو اور آپ یہ سانسیں لے رہے ہیں ہمارے ٹائمر لگے ہوئے ہیں, سب گنتی ہو رہے ہیں, سمجھ آ رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ پرانی چیز کھا لو تو زندگی بڑھ جاتی ہے گھٹ جاتی ہے, کوئی زندگی گھٹتی بڑھتی نہیں. زندگی تو اللہ کے حکم سے بالکل متعین ہے. وہ اللہ رب العزت انسان کا کتنا رزق اس کو دیا جائے گا, کوئی کسی کا رزق نہیں مار سکتا, سب اللہ نے اسی وقت لکھ دیا تھا فرشتوں کو. تو اس کو فرمایا کہ پل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اللہ رب العزت, بات یہ ہے کہ جو ہمارا وقت گزرتا ہے اور جو وقت ہمارا گزر رہا ہے, ہر دن جو ہمارا نیا طلوع ہوتا ہے, ہم اپنی زندگی کا ایک دن کم کر چکے ہوتے ہیں. میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے لوگوں کو کہ لوگ سالگرہ مناتے ہیں, خوش ہوتے ہیں کہ صاحب ہم 49 سال کے تھے, 50 سال کے ہو گئے, 50 کے تھے, ابھی 51 کے ہو گئے. فرماتے ہیں سالگرہ کا مطلب ہے گرہ سے ایک سال اور کم ہو گیا, گرہ سے ایک سال اور کم ہو گیا, ایک سال قبر کے نزدیک اور ہو گئے. پہلے ایک سال قبر سے دور تھے, اب ایک سال قبر کے اور نزدیک ہو گئے. تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ خوشیاں منانے کا دن نہیں, یہ تو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے کا دن ہے کہ ہم ایک سال قبر سے نزدیک ہو گئے, زندگی کا ہمارا ایک سال اور کم ہو گیا, ہمیں اپنے اعمال کی طرف بھی کچھ فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے کیا اعمال ہیں. تو بس یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات پر احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیشہ اس دعا کو پیش نظر, ہمیشہ اس دعا کو اہتمام سے مانگنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما, اور آخرت کی دنیا کی منزل کو بھی آسان فرما, زندگی کو آسان فرما اور اچھا فرما, اور آخرت کی زندگی کو بھی آسان اور اچھا فرما. یہی دعا سکھلائی ہم کو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. یا اللہ دنیا میں بھی عافیت اور اچھائیاں عطا فرما, آخرت میں بھی عافیت اور اچھائیاں عطا فرما, وقنا عذاب النار, ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد.